Tam şimdi o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki azam yiyorum ki Ali ki azam yiyorum ki Ashab ki azam yiyorum ki derken अगर कोई शख्स हमसे पूछे कि ये इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके खानवादे ने क्यों दी, तो आपका जवाब होगा कि उन्होंने इस्लाम को बचाया। यानी ये जो कुर्बानी करबला में हुई, इस कुर्बानी ने इस्लाम को बचाया। तो वो शख्स आपकी अदा से इस मैसेज को लेगा, इस पैगाम को लेगा कि जिस दीन के ऊपर ये चल रहे हैं उसी दीन को इमाम हुसैन ने करबला में दिखाया। अब अगर तो हम उसी दीन पे चल रहे हैं जिस दीन को करबला में इमाम हुसैन ने बचाया, तो फिर हमारे पास उस दीन के असूल भी होने चाहिए, फुरू भी होने चाहिए और अखलाक भी होना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो ये साफ जाहिर है कि कुछ लोगों ने असूल ले लिए, यानी उनका एक जहन के अंदर, एक दिल के अंदर एक अकीदा है, एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ है। लेकिन ये आइडियोलॉजी, ये बिलीफ सिर्फ उनके जहन और दिल तक के हद तक है, यानी इसके बाद कोई फुरू की बात नहीं है। यानी फुरू आपको पता है कि उसके अंदर नमाज है, रोजा है, हज है, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर है। यानी इन फुरुआत दीन उनकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आते। या कुछ ऐसे लोग हैं कि आप देखेंगे कि जो कहते हैं कि बस आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, अदब और एहतराम के साथ दूसरों के साथ ताल्लुक रखें और ये काफी है, इसके अलावा कोई आपको इतनी लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि असूल दीन या ये कि जो फुरू दीन है उनको भी, बस ये कि मकसद यही है कि आप एक अच्छे इंसान बन के दूसरों के साथ अच्छा करें। अब इमाम ने असूल दीन को भी बचाया है, फुरू दीन को भी बचाया है और अखलाक को भी बचाया है। अगर हम सिर्फ असूल को ले लेते हैं तो इमाम हुसैन ने सिर्फ असूल को करबला में नहीं बचाया, उन्होंने इन तीनों चीजों को जो कि इस्लाम के पिलर्स हैं उन तीनों को बचाया। और उनकी अजा और उनकी कुर्बानी से हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जो दीन हमारे पास है इसकी अहमियत कितनी। अगर हमें दीन की अहमियत का अभी भी नहीं पता, करबला के सामने के बाद भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स अगर ता क्यामत तक भी जिंदा रहे कि वो दीन की अहमियत को समझ सके। जब आप किसी चीज को अहमियत देते हैं तभी उसी चीज के ऊपर अमल करते हैं, जब अहमियत नहीं देते तो जैसे अभी अगर मजलिस के अंदर आप आई हैं, माशाल्लाह से खुदा आपको आपकी तौफीकात में इजाफा करे, इस मजलिस के बाद हमारे गुनाहों को खुदा माफ करे, हमारे यहाँ रिज़्क़ को वसी करे। यानी आप मजलिस में किसी मकसद के लिए आए, अगर आप इस मकसद के लिए आए क्योंकि अगानी ने आपको इनवाइट किया, और अगर आप इनकी मजलिस में ना आए तो ये आपको गिला कर सकते हैं। अगर आप इस मकसद के लिए आए तो जाहिर है कि ये इतना बड़ा मकसद नहीं है, और इस मकसद को लाके हो सकता है कि खुदा हमारे गुनाहों को भी ना बख्शे, क्योंकि गुनाहों को बख्शने के लिए कुर्ब इलाही जो है वो इंसान की नीयत होनी चाहिए। यानी अगर वो मजलिस में आए कुर्ब इलाही के लिए कि खुदा के वो नज़दीक होगा, उसकी मोहब्बत उसके दिल में जागेगी, तब ये बाकी के शराइत जो हैं वो आती हैं कि इमाम हुसैन के अज़ाम में गिरिया करने से हमारे गुनाह माफ़ होंगे, इमाम हुसैन का जिक्र करने से हमारे दिलों के अंदर नूर भरेगा, इमाम हुसैन के मसाइब पर रोने से खुदा हमारी तौफीकात के अंदर इजाफा करेगा। लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके तमाम के तमाम आमाल जिस चीज़ पर जो उसकी फाउंडेशन है वो आपकी नीयत है। अगर नीयत के अंदर मुश्किल हो तो जो आमाल आप करेंगे उसकी कबूलियत के लिए वो एक मुश्किल बन जाएगी। खुजू और खुशू इंसान का नमाज में ना हो तो वो नमाज इंसान की कबूल नहीं होती। इसी तरह से इमाम हुसैन की मजलिस में भी आना अगर किसी और मकसद के लिए है कि कुर्ब इलाही दरकार नहीं, तो वो मजलिस की भी कबूलियत नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप अगर मजलिस में शिरकत किए कि किसी एक बंदे की वजह से, तो इसमें फिर हमारे गुनाहों की माफ़ी का क्या सबब है? यानी अगर मैं नमाज पढ़ूँ और नमाज इसलिए पढ़ूँ कि मैं किसी को दिखा दूँ कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज तो कबूल नहीं होगी, बल्कि मैं रिया कर रहा हूँ, शिर्क कर रहा हूँ, और रोज़े माशर में मुझे काफिर, खासिर, फासिक के अलकाब से जो है वो पुकारा जाएगा। अब उस तरह की नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी, और उस तरह की नमाज ना मुझे मुनकर से बचाएगी ना फौज से बचाएगी। सही, तो आपको जब मजारिस में जाए तो ये तज़क्कुर है अपने लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, जो मरसिया पढ़े या जो सुने या जो तकरीर करे या जो तबलीग करे, जो ऑडियंस है उनको इस बात को जानना चाहिए कि जिस नीयत से वो आएंगे इस मजलिस में, उसी नीयत के मुताबिक उनको इस्तफादा होगा। मजलिस में आए कुल बेलाई के लिए, और जब मजलिस ख़त्म हो तो अपना एक चेकअप करें, चेकअप करें कि आप कितने खुदा के नज़दीक गए, यानी आपके दिलों में कितनी ताकत पैदा हुई कि अब आप खुदा की नाफरमानी करना छोड़ देंगे। तो जिस चीज़ के बारे में हमें बात करनी वो ये है कि इमाम हुसैन ने जिस इस्लाम को बचाया, आया आज़ादार इमाम हुसैन उस इस्लाम की अहमियत जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर उस इस्लाम की अहमियत को जानते हैं और वो वाकई उन मसाइल पे जो रो रहे हैं वो इस वजह से कि इमाम हुसैन के ऊपर ये तमाम मसाइल टूटे, कि वो इस्लाम के दरख्त को उन बीमारियों से बचा सकें जिन बीमारियां उस दरख्त को लग गई थी। इस्लाम के दरख्त को उस वक्त कौन सी बीमारियां लगी हुई थी? इस्लाम के दरख्त को उस वक्त हुब्बे दुनिया की बीमारी थी। इस्लाम के दरख्त को उस वक्त हुब्बे जाह की बीमारी थी, हुब्बे रियासत की बीमारी थी। इस्लाम को उस वक्त हुब्बे माल की बीमारी थी। यानी इस्लाम के दरख्त को ये सारी बीमारियां लगी हुई थी, और इमाम हुसैन सल्लम ने इस दरख्त, ये इस्लाम के दरख्त को इन तमाम बीमारियों से निजात दी। अब एक तो ये चीज़ है कि हमें इस्लाम की अहमियत का पता लगता है, दूसरा ये भी पता लगता है कि इमाम हुसैन ने जिन चीज़ों के खिलाफ इक़दाम किया वो चीज़ें हुब्बे दुनिया, हुब्बे रियासत, हुब्बे माल, ये वाली चीज़ें। अब जो आज़ादार इमाम हुसैन हैं वो देखेगा अपने अंदर, वो ये देखेगा कि आया मेरे अंदर भी ये बीमारियाँ तो नहीं हैं। यानी जिन लोगों पर हम लानत भेजते हैं, जिन लोगों ने ये मजालिम किए, उनका हदफ क्या था? यजीद ने जो तख्त पे बैठ के ये कह दिया कि कोई दीन नहीं आया और ये खेलता माशाल्लाह, तो बनी हाशिम ने कुदरत को लेने के लिए खेला, जो दिल चाहता है वो आप कर लें, ये उसने कहा। जब शिवर से पूछा गया क्यों कर रहे हो, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मुझे इतना माल मिलेगा, रे की हुकूमत, ये सब चीज़ें जो यजीद की लश्कर के अंदर लोग थे, उन्होंने बिलाखिर क्या लेना था? उन्होंने मानो दौलत लेनी थी, उनको इसका हुक्म था, उससे प्यार था। जुयना लिन्ना से हुब्बु शहवात मिन अन्निसा वल बनीन के सूरह आल इमरान के अंदर यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि लोगों के दिलों के अंदर ब्यूटिफिकेशन यानी जीनत ले लेती हैं क्या चीज़ें? शहवत, निसा की, बनीन की, वलकनातीर मुकंतरा से मिन शहब वलफिज़्ज़ा, और ढेरों ढेर चांदी और सोना के, वलखैल मुसव्वमा और तेज रफ्तार घोड़ों के। ये शहवतें जो अंदर हैं इंसान की वो जीनत पैदा करती हैं, यानी वो उभरती हैं। वलअनआम वलहर, और ये खाना पीना, ये जो रोटी पानी, ये चीज़ें, सारे का मता और हयात दुनिया के, ये मता है इस दुनिया के। तो जब आप इमाम हुसैन के दुश्मनों की तरफ निगाह उठाते हैं, उनको ये बीमारियां लायक थीं। अगर उनको ये बीमारियां ना होती तो वो कभी इमाम हुसैन के खिलाफ खड़े नहीं होते। अब अगर हमारे अंदर भी वो बीमारियां हैं, तो अब एक करबला आने वाला है, वो हुसैन वक्त आने वाला है, उस करबला को बर्पा करने वाला है। अब अगर हमारे पास इस्लाम की अहमियत नहीं है, हम उसूल दीन, फुरूए दीन और अखलाक को नहीं ले रहे, और उसके साथ साथ ये बीमारियां भी हमारे दिल और जान के अंदर हैं, تو جب وہ کربلا برپا ہوگا، سوال میرا میرے سے اور آپ سے یہ ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہوں؟ یعنی آیا امام کا لشکر ہم نے ایسے تصور کر لیا ہے کہ اس لشکر کے اندر فاسق بھی چلا جائے گا، فاجر بھی چلا جائے گا، نمازی بھی چلا جائے گا، بے نمازی بھی چلا جائے گا، اس کے اندر رشوت لینے والا بھی چلا جائے گا، دینے والا بھی چلا جائے گا، حرام کمانے والا بھی چلا جائے گا، لوگوں کی توہین کرنے والا بھی چلا جائے گا، لوگوں کی غیبت کرنے والا بھی چلا جائے گا، جھوٹ بولنے والا بھی چلا جائے گا، ایک بے حجاب عورت بھی چلی جائے گی، وہ شخص جس کی شکل مسلمانوں جیسی نہیں لگتی وہ بھی چلا جائے گا۔ آیا اس طرح کا امام کا لشکر ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ آیا یہ ان کے کیمپ میں آپ کو اس طرح کی ہستیاں نظر آئیں گی، یا ان کے کیمپ میں آپ کو کچھ اور ہستیاں نظر آئیں گی؟ ان کے کیمپ میں آپ کو اسی طرح کی ہستیاں نظر آئیں گی جس طرح کے امام حسین کے کیمپ میں تھے، جو عبادت سے پیار کرتے تھے، استغفار سے پیار کرتے تھے، نماز سے پیار کرتے تھے، جو جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، جو حب دنیا سے نفرت کرتے تھے، جو حب مال سے نفرت کرتے تھے، جو ریا سے نفرت کرتے تھے، جو ریاست طلبی سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ آپ کو ملیں گے امام حسین کے کیمپ میں۔ ہم اگر اسی بات پر ہیں کہ امام آئیں گے اور بغیر کسی سکریننگ کے، بغیر کسی پوچھ پوچھ کے ہم سب کے سب ان کے لشکر میں شمار ہو جائیں گے، ہم غلطی کیے ہوئے، ہم غلطی کیے ہوئے۔ یہ بغیر پوچھ پوچھ کے جو بھی لشکر کے اندر داخل ہونا چاہے وہ یزید کا لشکر تھا، یعنی اس لشکر کے اندر صرف اور صرف اگر آپ اسی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے، حب دنیا بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے امام حسین کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان کو آپ شہید کر دیں گے، ان کے اصحاب کو شہید کر دیں گے، آپ لشکر میں آ جائیں، ان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور ہمارا اس بات پہ یہ کہنا کہ ہم یعنی امام کے منتظر ہیں اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امام جلد از جلد آ جائے، آیا ہماری طرف، ہم اپنی طرف نگاہ اٹھا کے یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم آمادہ بھی ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارے پاس آمادگی اس وقت نہیں ہے، یعنی وہ دین جو کہ امام حسین نے بچایا، آیا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہونا چاہیے، یعنی آیا امام حسین نے جو دین بچایا، آیا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر اتفاق اور پیار و محبت لے آئے؟ آیا اس دین کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر صلاحیت ہے تو ہمارے گھروں کے اندر پیار محبت اتفاق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ماں باپ کیوں نالاں ہیں بچوں سے، اور بچے کیوں نالاں ہیں ماں باپ سے؟ ہمارا جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ کیوں 60% اس کے نزدیک نزدیک جا رہا ہے؟ گھروں کی جو فیملی پالیٹکس ہے وہ کیوں گھروں کو آگ لگا رہی؟ اگر تو یہی اسلام ہے جو کہ امام حسین نے بچایا، تو اس اسلام کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے، تو وہ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے کیسے بھرے گا؟ یعنی امام نے آ کے جو نظام کو نافذ کرنا ہے، اسے یہ دنیا عدل اور انصاف سے بھر جائے گی؟ وہ بالآخرے اس اسلام کے اندر صلاحیت ہوگی تو وہ عدل و انصاف سے بھرے گی۔ وہ اگر ہمارے والا اسلام ہوگا جو کہ ہمارے گھروں میں، اس سے تو 10 لوگوں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، تو وہ پوری دنیا میں کیسے لے آئے گا؟ آیا یہ اسلام وہی اسلام ہے جو امام حسین نے بچایا، جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 20-25-100-150 فیملیز کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رکھ سکے؟ یعنی جو اسلام ہمارے سینٹرز کے اندر ہے، آیا یہ وہی اسلام ہے؟ آیا یہ وہی اسلام ہے جو خدا کے پاس ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہی دین ہے کہ جو مثلاً اتنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے لیے باعث نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے قوانین کے مطابق چل کر اس کے اندر عدل و انصاف آ جائے، لوگوں کی توہین نہ ہو، ان کی عزت نفس جو ہے وہ برقرار رہے، جو مہمان ہیں امام حسین کے ان کے دل کی آزاد نہ ہو، یعنی ان کے دل کو نہ دکھایا جائے. آیا یہ اسلام لا سکتا ہے عدل و انصاف جو ایک سینٹر میں نہیں لا سکتا وہ پوری دنیا میں کیسے لائے؟ یا جو اسلام کی شکل آپ اس وقت سعودیہ میں دیکھتے ہیں یا پاکستان میں دیکھتے ہیں، آیا وہ عدل و انصاف لا سکتا ہے؟ وہ اسلام جو آل سعود کے پاس ہے وہ عدل و انصاف لا سکتا ہے کہ جبکہ ان کا رہبر، ان کا بادشاہ، ان کا ولی الامر ایک تابوت وقت کے ساتھ، یعنی اس شخص کے ساتھ جو کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی فارن پالیسی ظلم کر رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی سکتا ہے، اس کے ملک میں جا کے جوا کھیل سکتا ہے؟ آیا اس طرح کا اسلام، یا وہ اسلام جو پاکستان میں، اس اسلام کی بدولت جس نے کہ ماؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سڑک پہ لا کے بورڈ رکھ کے گئے کہ اس کو خرید لو، اخبار کے اندر اس کلپ کو جو ہمارے ایک بھائی نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں، وہ اس محلے میں گیا اور واقعی ایک ماں مجبور ہو گئی تھی کہ باقی کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو سیل پہ لگا دیا تھا. اے یہ وہ اسلام ہے جو کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف لے کر آ سکتا ہے؟ پھر یہ کون سا اسلام ہے جو کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے پاس اگر کوئی دین ہے تو فقط اور فقط اسلام ہے؟ اور یہ کون سا دین ہے جو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے، کربلا میں قربانی دے کے انہوں نے بچایا ہے؟ آیا ہم جو کہ آزائے امام حسین میں بیٹھتے ہیں 2 مہینے 8 دن اور ہر سال بیٹھتے ہیں اور 40-50-60-70 سال سے بیٹھ رہے ہیں، آیا ہم نے یہ کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا؟ آیا ہم نے یہ کبھی اپنے آپ کے ساتھ سوال نہیں کیا کہ وہ اسلام جو امام حسین نے بچایا آیا میں اس کے اوپر چل بھی رہا ہوں یا نہیں؟ بالآخر اگر ایک شہید اپنی جان کو قربان کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، وہ قربان اس لیے کرتا ہے کہ وہ مقصد ایک تو بالا تر ہے اس کی جان سے، دوسرا یہ کہ جو اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس مقصد کی قدر و قیمت کو جانے. تو آیا ہم نے اسلام کی قدر و قیمت کو جانا، یا ہمارے دلوں میں بھی حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب ریاست ہے، مادہ پرستی ہے؟ آیا ہمارے دلوں میں بھی یہی بیماری؟ اگر یہی بیماریاں ہیں تو یہ بہت خطرناک ہیں، اور وہ کربلا جو آنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں. تو جو وقت ہے ابھی وقت ہے، رسول کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات
شخص آیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کی ایک جملے میں تعریف چاہیے، مجھے اسلام کی ایک جملے میں آپ تعریف بتا دیں. رسول نے کہا کہ حبا للہ و بغضا للہ، یعنی آپ پیار کریں خدا کے لیے اور بغض رکھیں خدا کے لیے. اب اس یہ جو تعریف ہے پورے اسلام کو، پورے ایک سمندر کو رسول نے ایک چھوٹے سے کاسے میں جو ہے وہ باندھ دیا. اسی سٹیٹمنٹ کو اگر آپ کھولنا چاہیں تو ایک سمندر، بلکہ سمندر تو کم چیز ہوگی، ایک عظیم چیز، یعنی اتنا بڑا، اتنے بڑے مطالب اس ایک جملے میں سے نکلتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی بھی سوچنے لگ جائیں اسی ایک جملے کے اوپر، تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے کون، اس کی گہرائی تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں. حب پیار، حب صادق یا حب کاذب، دو طرح کے پیار ہوتے ہیں، ایک حب صادق ہوتا ہے ایک حب کاذب. صادق سچا پیار اور جھوٹا پیار، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ سے جھوٹا پیار کرے، کوئی شخص آپ سے سچا پیار کرے. تو آئے رسول نے ادھر یہ کہا کہ حب للہ، یعنی حب کاذب للہ، کہ یعنی جو پیار ہو صرف اور صرف خدا ہی کے لیے ہو وہ کون سا پیار ہونا چاہیے؟ سچا پیار. اب سچا پیار کبھی آپ نے اس دنیا میں آئے ہمیں ملا ہی نہیں نا، تو ہمیں کیا پتا سچا پیار ہوتا کیا ہے. اصل میں جو بھی ہمیں پیار ملا اس پیار کے اندر ملاوٹ تھی. آپ کو ابھی تک پیور پیار نہیں ملا ہے دنیا میں، اس وجہ سے ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا پیار ہوتا کیا ہے. پاکستان میں ایک بندہ تھا، وہ کہتا کہ اس نے چاہا کہ چلے زندگی سے، وہ بیزار تھا تو کہتا میں خودکشی کرتا ہوں. تو اس نے بازار سے ایک روپ خریدی، روپ لے کے گھر گیا، اس نے ٹانگا روپ کو اپنے گلے میں ڈالی، کرسی نیچے سے ہٹائی تو روپ جو ہے وہ ٹوٹ گئی. پھر آخر روپ میں ملاوٹ تھی، سچی روپ نہیں تھی، نقلی یعنی ملاوٹ والی روپ تھی. وہ بیچارہ پریشان کہتا چلو اب اور کیا کریں. بازار گیا، جا کے اس نے زہر خریدی، زہر خرید کے گھر آیا، زہر پی لی. اب زہر پی تو اب انتظار کر رہا ہے حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کہ کب آئیں اور جان سے چھٹکارا لے جاؤ. کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، زہر میں بھی ملاوٹ تھی، اس وہ بھی نکلی سی تھی، ایسی انہوں نے بیچ دی اس کو. پھر بیچارہ کیا ٹرین، چلو ٹرین کے آگے لیتے ہیں. اپنے آپ کو بڑا آمادہ کر کے ٹرین کے آگے لیٹا، ٹرین لیٹ ہو گئی، آئی نہیں رہی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کرے. وہ تو ایک حکیم تھا، اس کے پاس گیا، جا کے کہتا کہ یہ میرا مسئلہ ہے. حکیم کہتا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں. فلاں گاؤں جاؤ، فلاں کوچے کے اندر، فلاں گھر کے اندر ایک دودھ یعنی ملک مین ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے دودھ پیو، انشاءاللہ کہ آپ کا کام ہو جائے گا. وہ شخص ایسے کرتا ہے، اس کوچے میں پہنچتا ہے، گھر میں پہنچتا ہے، دودھ والے سے کہتا ہے مجھے دودھ دو، وہ دودھ دیتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہیں پہ وہ جان دے دیتا ہے. ہوا کیا کہ وہ جو دودھ تھا وہ کیا خالص تھا. اب وہ جسم جس کے اندر اتنی ملاوٹ والی چیزیں گئی ہوئی ہوں، اور سارا کھانا بھی ملاوٹ والا، نقلی کھانا، نقلی پہننا، نقلی سارا کچھ، اس جسم کے اندر خالص چیز جب گئی برداشت نہیں کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا. در حقیقت میں وہ روح جو کثیف ہے، وہ روح جو کہ ملاوٹ ہے جس میں، وہ روح جو اس دنیا کے اندر ہے، وہ روح جو حب دنیا میں، وہ روح جو حب مال میں، وہ روح جو حب نساء میں، وہ روح جو کہ حب ریاست میں، جس روح کے اندر اتنی ملاوٹیں ہیں، اگر کبھی اسے سچا پیار مل جائے تو وہ روح. ابھی تک ہمیں سچا پیار نہیں ملا. ملاوٹ کیسی ہوتی ہے؟ بیوی کہتی ہے میں آپ سے پیار کرتی ہوں، جب تک آپ گھر میں ساز و سامان لے کر آتے ہیں، جب تک آپ کی جاب ہے، پیسہ آ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، عزت و احترام دیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کو ہم پیار کریں گے. بچے بھی باپ باپ سے ایسے، جب تک آپ ہماری ٹیک کیئر کر رہے ہیں ہم آپ سے پیار کریں گے. دوست احباب بھی اسی طرح سے، جب تک آپ اچھی طرح سے احترام سے ان سے پیار محبت کے ساتھ سلام کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ پیار کریں گے. سچا پیار کون دے سکتا ہے آپ کو؟ سچا پیار وہی ہستی دے سکتی ہے جسے خود آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے، اور وہ پیار صرف اور صرف کس کا ہے؟ آپ کے خالق کا ہے. تو آپ کا خالق ہے، وہ آپ کو سچا پیار دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ الصمد، اس کو کوئی اور چیز آپ سے نہیں چاہیے. اگر پیار بھی کرنا ہے خدا کے لیے، اس کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس پیار میں میں نہیں ہو سکتا. اس پیار میں میں نہیں ہو سکتا. وہ پیار سچا پیار ہوگا صرف اور صرف خدا کے لیے. اب نماز کے ساتھ اگر آپ کو پیار نہیں ہے، خدا کو تو ہے، خدا کو پیار ہے نماز کے ساتھ یا اسے نفرت ہے؟ خدا کو نماز کے ساتھ پیار ہے، اور نمازی سے بھی وہ پیار کرتا ہے، صحیح؟ روزے کے ساتھ خدا کو پیار ہے، تو اب جن جن چیزوں کے ساتھ خدا کو پیار ہے ان ان چیزوں کے ساتھ ہمیں پیار ہونا چاہیے. اگر ان ان چیزوں کے ساتھ ہمیں پیار نہیں ہے تو یہ پہلا جملہ جو ہے رسول کا اس پہ ہم پورے نہیں کریں. بغض للہ، نفرت بھی ہونی چاہیے خدا ہی کے لیے. جن جن چیزوں کے ساتھ خدا کو نفرت ہے انسان کو بھی نفرت ہونی چاہیے. جھوٹ سے خدا کو پیار ہے یا نفرت ہے؟ نفرت ہے. جو غیبت کرتا ہے یا غیبت سے خدا کو نفرت ہے یا پیار ہے؟
نفرت
ہے. وہ لوگ جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں خدا کو ان کے ساتھ پیار ہے یا نفرت ہے؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو کہ خدا کو اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں کیا ہے ان کے اوپر؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت ہے خدا کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب یہ جو جہاں تک ہمارا موضوع آ گیا ہے یہ بغض کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم زیادہ تبرع کرتے ہیں تبرع کے بجائے نا. ہمارے اندر تبرع کی جو صفت ہے وہ زیادہ قوت ہی کبھی ہے بہ نسبت تبرع کے. اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں آپ صلوات پر محمد. دیکھیے خدا رحمان ہے اور رحیم ہے، صحیح. خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان اور رحیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رحم. رحم کو کیا، اس کو کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتے ہیں. آپ ایک نابینا کو دیکھتے ہیں جو کہ سڑک کو کراس نہیں کر سکتا خود سے، صحیح. آپ کے دل میں ایک حالت پیدا ہوگی، یہ نابینا جو خود سے سڑک کو کراس نہیں کر سکتا میں اس کی کیا مدد کروں. ایک حالت پیدا ہوئی، اس حالت کا نام ہے رحم. یعنی جب کوئی شخص کسی دوسرے کو دیکھے جو کہ خود سے کوئی کام نہ کر سکے، وہ حالت جو پیدا ہوتی ہے دل میں اس کو کہتے ہیں رحم، صحیح. خدا رحمان ہے. خدا کے اس رحمان کے دائرے میں تمام کی تمام اس کی مخلوقات شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کی مخلوقات ممکن الوجود ہے. یعنی کوئی وجود بھی، کوئی ہستی بھی، کوئی اس کی مخلوق خود سے زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی بھی اس کی مخلوق خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی. یعنی جب تک خدا اس کی مدد نہ کرے اس کی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. اب اس رحمان کے دائرے میں سب آتے ہیں. خدا سب کو رزق دیتا ہے، دیتا ہے نا، کافر کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، پودوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، حتیٰ آسمان کو دیتا ہے، زمین کو دیتا ہے، ستاروں کو دیتا ہے، سورج کو دیتا ہے، چاند کو دیتا ہے، صحیح. اب جو رزق کی ڈیفینیشن ہم نے لی ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. رزق ہم روٹی پانی کپڑا کو کہتے ہیں. رزق اصل میں مانا ہے ہر وہ چیز جو کہ ایک ممکن الوجود کے لیے ضروری ہو، لازم ہو اس کی ہستی کے لیے، اس کو رزق کہتے ہیں. یعنی جو چیز ضروری ہے ایک ممکن الوجود کے وجود کے لیے اس کو کہتے ہیں رزق. یہ جلدی جلدی ہم اس سے جا رہے ہیں، اس کو تفصیل سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، صرف اگر آپ کی توجہ ساتھ ہو تو پھر ہم جلدی جلدی گزر جائیں گے. ہوا رزق ہے یا نہیں ہے اس تعریف کے مطابق؟ ہوا رزق ہے. اگر آپ سانس نہیں لیں گے تو آپ کا وجود نیست ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. ہوا رزق ہے، صحیح. پانی رزق ہے. یہ زمین جس پہ آپ چلتے ہیں یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ رزق ہے. یہ آسمان جو کہ آپ کو اوزون لیئر سے بچائے ہوئے، یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ رزق ہے. وہ سورج جس کی تپش سے ساری زندگی سب کچھ چلتا ہے، وہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ رزق ہے.
یعنی وہ چاند وہ ستارے یعنی پوری کی پوری کائنات رزق ہے کسی نہ کسی ممکن وجود کے لیے، اور ساری کی ساری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ابھی نیاز ہوگی، زیادہ آپ کو شاید بھوک بھی لگی ہو، نیاز کا انتظار ہوتا ہے مومنین کو، کیونکہ روح کی غذا ان کو نہیں چاہیے تو وہ تو پور ہوتے ہیں، روح کی غذا ان وہ پورا سیر ہوتے ہیں، ان کو تو صرف پیٹ کی غذا سے ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو یعنی جو اگر چاول ہے فار ایگزامپل نیاز کے اندر، یہ رزق ہے، یہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے یا کتنا عرصہ پہلے کسی نے اس کو بویا، پانی کے اندر وہ لگائی، اس کے بعد وہ چاول بڑے ہوئے، اس کے بعد کسی نے اس کو علیحدہ کیا، ان چاولوں کو اسی مقدار میں خدا نے آپ کے لیے ان کو علیحدہ کروایا، اس کے بعد کسی نے اس کو پیک کیا، پیک کرنے کے بعد کسی مارکیٹ میں گیا، کسی نے خریدا، کسی اور شاپ میں گیا، اس کے بعد مثلاً آغا علی نے جو ہے وہ یہ مجلس رکھنی تھی، اس کے اندر انہوں نے آپ کو بلایا، کرتے 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 یہ رزق آپ تک پہنچ گیا۔ لیکن کتنی چیزیں آپس میں منسلک تھیں۔ ہاں اسی طرح سے تمام کی تمام جو کائنات ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، کس لیے؟ کہ وہ جو رزق خدا نے ممکن الوجود کے لیے رکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ اب رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک رزق مادی ہے، آپ کے جسم کی نابودگی نہ ہو، انسان صرف جسم تو نہیں ہے نا، انسان جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، تو آیا روح ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے؟ روح ممکن الوجود ہے یعنی ڈیپینڈنٹ ہے وہ نا، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، تو آیا روح کے لیے خدا نے کوئی رزق رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ روح کے لیے رکھا ہے، اور اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے روح کا رزق لے کر، اور ہر پیغمبر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، ہر پیغمبر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے علاوہ 14 معصومین علیہ السلام انسان کی روح کی بقا کے لیے ان کو رزق لے کر بھیجا۔ قرآن کیا ہے؟ روح کا رزق ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث روح کا رزق ہے، امام علی علیہ السلام کے فضائل روح کا رزق ہے، امام حسین کی عزا روح کا رزق ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ روح کا رزق ہے۔ اب جس طرح سے آپ کو رزق کے مادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، یعنی یہاں ہمیں گھر بیٹھے منوسلہ اترتا ہے، گھر بیٹھے نہیں ملتا، رزق کی مادی کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے نا، 8 سے 9 10 11 12 گھنٹے آپ لگاتے ہیں تو تب کبھی جا کے آپ کے پاس 5 منٹ وہ کھانے کا وقفہ جو ہوتا ہے 15 منٹ کا وہ آپ کو ملتا ہے، اور آپ اس جسم کے رزق کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسم وجود کے درجات میں بالاتر ہے یا روح ہے؟ روح ہے، جسم ایک ضعیف چیز ہے، جسم ہمارا جو ہے حتیٰ مثلا جو جانوروں کے اندر ایک ضعیف جسم ہے، اس سے زیادہ مضبوط جسم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ بیل ہے، مثلا شیر ہے، گینڈا ہے، ان کے جسم ہمارے سے مضبوط ہیں یا نہیں؟ مضبوط ہیں۔ ایک ضعیف جسم کے لیے ایک شخص کو 10 سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے کہ وہ رزق حاصل کر لے تو جو اس کو نابود ہونے سے بچا دے، ایک ضعیف چیز۔ اب وہ جو روح جو کہ نہ تو ہائٹ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، نہ ویتھ ہے، نہ لینتھ ہے، کچھ بھی نہیں، 3 ڈائمینشن میں وہ سماتی نہیں ہے، ٹائم سے ابب ہے، جس کی نسبت خدا نے اپنے ساتھ دی ہے، آیا اس کے لیے آپ کو رزق حاصل کرنا ہو تو کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا؟ یعنی سمجھ رہے ہم جو لاجک استعمال کریں، آیا اس کے لیے آپ کو جو رزق استعمال چاہیے رزق کے معنوی، آیا اس کے لیے آپ کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ویسے آپ کو گھر بیٹھے منوسلوا مل جائے گا، یا اس کے لیے کوشش درکار ہے، اس کے لیے استطاعت درکار ہے؟ اب یہ اس لیے آپ کو اس حد تک لے کر آئے کہ خدا جس سے بغض رکھتا ہے، خدا جس کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ اس کو دنیا میں بھی کہہ رہا ہے، آخرت میں بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کو اپنے رحیم کے دائرے میں سے نکال دیتا ہے. یعنی رحمان کے دائرے میں تمام کے تمام خلقتیں ماتی ہے، لیکن رحیم کے دائرے میں، رحیم کے دائرے میں استطاعت ضروری ہے، اور یہ رحیم کے دائرے کے اندر رزق معنوی صرف اور صرف ان روحوں کو ملتا ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. یہ پہلی استطاعت ہے. کیا کہنا ہے آپ کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا ہے نا. اور پھر آپ مستطیع ہو گئے، آپ کے پاس استطاعت آ گئی، آپ رزق معنوی آپ کو ملے گا. یہ تو بہت آسان کام ہو گیا. یہ تو آپ کے رزق مادی سے بھی آسان ہے. رزق مادی میں تو آپ کو 20-25-30 سال پڑھ کے آئی ٹی کا پروفیشنل بننا پڑتا ہے، اس کے بعد صرف جا کے آپ کو 40-50-60 ڈالر ملتے ہیں گھنٹے کے. یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا. صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں، بلکہ استطاعت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی روح حالت تسلیم پیدا کر لیتی ہے. اچھا، اب اگر خدا کسی کو کہتا ہے کہ اس دائرے سے میں نکال رہا ہوں، اس کی بھی کوئی ریزن ہونی چاہیے. یعنی ریزن ہونی چاہیے نا. جس طرح سے خدا نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
اس آیت کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور ہمارے جو ملائکہ ہیں وہ صلوات بھیج رہے ہیں رسول کے اوپر. آپ بھی وہ جو کہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئی ہیں، آپ کے رسول پر صلوات بھیجے اور ان کے سامنے تسلیم ہو جائے جیسے کہ تسلیم ہونے کا حق ہے. اب یہ باقی کی جو سلم و تسلیم ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم صرف صلوات تک رہتے ہیں، البتہ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اب خدا یہ کام کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کے اندر ہم بھی شامل ہوں کیونکہ اس نے ہمیں کہا ہے. تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
خدا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ملائکہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کر کے ان کے کام میں شریک ہو جائیں تاکہ ہمیں ثواب ملے. ثواب کیا چیز ہے؟ رزق روحی ہے، رزق معنوی. ٹھیک ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول کو یا اس کو اذیت پہنچائی، خدا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے رحیم کے دائرے میں سے نکال رہا ہوں، ان کے فعل کی وجہ سے میں رحیم کے دائرے میں سے نکال رہا ہوں. اب ان لوگوں کو رزق معنوی نہیں ملے گا، یہ اب میرے اس رحیم کے دائرے سے خارج ہو رہے. ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خدایا ہم بھی اس ثواب میں کیا شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ حسین واولادہ واصحابہ. ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہم صل این اللہم لعن. اللہم کیا ہے؟ اللہم کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ. صحیح، اللہم یعنی دعا، یعنی خدا کو پکارنا. اللہم صلی یا اللہم لعن، دونوں صورتحال میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کو پکاریں. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ دعا ہیں. ساتھ میرے دونوں صورتیں کیا ہیں؟ دعا ہیں. اب ہمیں سمجھ میں لگ رہی ہے کہ یہ جو لعنت ہے یہ توہین نہیں ہے، بلکہ لعنت دعا کو کہتے ہیں. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو. توہین اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو شخص توہین کرتا ہے خدا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. یعنی جو کسی مومن کی توہین کرتا ہے یا حتی کسی کی، ان جھوٹے خداؤں کی بھی خدا نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ توہین کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر جھوٹے خداؤں کی آپ توہین کریں گے تو پھر یہ آپ کے سچے خدا کی توہین کریں گے. الاؤ توہین نہیں. اگر
لعنت تو ہی نہیں ہو تو موبائلہ کیسے ہو؟ موبائلہ میں کیا ہوا؟ رسول نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کیا کہیں؟ الہی آمین. آپ آمین کہ میں دعا کرتا ہوں. یہ موبائلہ کیا تھا؟ کہ جو سچا ہے اس کے اوپر خدا رحم کرے، جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آ جائے. تو توہین اور لعنت یہ تو سیپریٹ چیزیں ہیں، ہم نے کیا کیا اس کو مکس کر دیا. اب جیسے مکس کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہوتی کیا ہے؟ دعا ہوتی ہے. توہین اسلام میں منع ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یعنی جو دعا ہے وہ مستحب ہے، اور اس کے اندر ہم اسی کام میں شریک ہو رہے ہیں جس کام میں خدا شریک ہے. فرق دیکھیں، جب آپ کسی کی توہین کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اگر بردباری اور ہم سے کام کرے تو پھر آپ نیچے لگتے ہیں، وہ اونچا لگتا ہے. آپ کمتر لگتے ہیں، وہ بزرگتر لگتا ہے. مثلاً میں نے آپ کی توہین کی، مولانا صاحب نے مثلاً معاذ اللہ آپ کی توہین کی، میں نے توہین کی، آپ نے سب کے سامنے بردباری اور ہم کا مظاہرہ کیا اور میری توہین کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ خدا ہم ان دونوں کو ہدایت دے یا ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اب بتائیں مولانا صاحب برتر ہیں یا آپ؟ کون برتر ہے؟ اب آپ کے باپ پہنی ہوئی ہے، توہین کر رہا ہے بندہ، دوسرا شخص امام حسن کی سنت پر عمل کر رہا ہے، دوسرا شخص امام حسن کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے رسول کا لیکن سنت رسول پر عمل نہیں کر رہا، اب کون سا شخص بہتر ہے؟ وہ مولانا بہتر ہے یا دوسرا شخص؟ دوسرا شخص بہتر ہے. اب اگر لعنت توہین ہو اور خدا لوگوں کی توہین کرے معاذ اللہ، اور آگے سے لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے خدایا تو نے میری توہین کی، ان کوئی مسئلہ نہیں، اب کون بہتر ہے اس معاملے میں؟ کون بہتر ہے؟ آیا خدا بہتر ہے یا وہ شخص جو کہ خدا کو معاف کر رہا ہے؟ لعنت توہین نہیں ہے، توہین اسلام میں حرام ہے، آپ کسی کی بھی توہین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے لعنت اور توہین کو مکس کر دیا ہے تو یہ بغض اللہ خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی. اگر ملاوٹ ہو گئی تو اسلام کا وہ جو دوسرا پورشن تھا اس جملے کا وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے لعنت اور توہین کو ایک کر دیا، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں مسائل اتنے بھر گئے ہیں، اتنے بھر گئے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ممبر سے جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، اور وہ توہین جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اور ریکارڈ ہو کے باقی مسلمانوں کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو کہ یہ کیسے ہماری مقدسات کی توہین کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے پھر ہمارے بھائیوں کا خون ہوتا ہے، اس سے ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں، اس سے ہماری بہنیں بیوہ ہوتی ہیں. اسلام میں توہین الاؤڈ نہیں ہے. اگر ہمیں اس بات کی سمجھ میں آ جائے تبرہ ایک علیحدہ چیز ہے، پھر کیا ہوگا جب ہم خدا سے یہ دعا کریں خدایا جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہو؟ یعنی ہم خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ خدا جو بھی جھوٹا ہے اس کو اپنے رحیم کے دائرے میں، رزق کے معنوی کے دائرے سے نکال دیں، کیونکہ خدا نے خود لعنت بھیجی ہے، جھوٹوں پہ بھی بھیجی ہے، فاسق پہ بھی، فاجر پہ بھی بھیجی ہے، وہ شخص جو کہ کہتا ہے کچھ اور ہے، کرتا ہے کچھ اور ہے، اس کے اوپر بھی بھیجیے. قرآن کی آپ آیات اٹھا کے دیکھیں، رسول نے 300 چیزوں پہ لعنت بھیجی ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ عمل اصل میں انسان کو مستدعی کرے گا کہ وہ شخص رحیم کے دائرے سے نکل جائے. اب مثلا میں اگر یہ بات کہتا ہوں کہ خدایا جو بھی جھوٹا ہے وہ اس کے اوپر لعنت ہو، ٹھیک ہے، اب یہ لعنت کیا کر رہی ہے, یہ دعا کیا کر رہی ہے, یہ دعا دیکھ رہی ہے پوری انسانیت کو. سمجھ میں, کیونکہ جنرل ہے نا, جو بھی جھوٹا ہے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, جہاں جہاں جھوٹا ہے اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ خود میں ہوں, یا خدا ہے جو اوپر دنیا رکھتا ہے اس کے اوپر لائے, کیونکہ تم نے بھیجی ہے, میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اب اگر میں خود اوپر دنیا رکھتا ہوں تو اس میں بھی شامل. رسول کو جس نے اذیت پہنچائی, حضرت بی بی فاطمہ کو جس نے اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی, جس نے امام حسن کو حسین کو اذیت پہنچائی اس نے کسے رسول کو اذیت پہنچائی, جس نے امام زمان کو اذیت پہنچائی اس نے کسے پہنچائی رسول کو اذیت پہنچائی. امام زمان کا دل آیا دکھتا ہے یا نہیں دکھتا جب ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے اعمال ان کے سامنے جاتے ہیں؟ آیا ان کا دل خوش ہوتا ہے یا ان کے دل کو اذیت پہنچتی؟ جو شخص امام کے دل کو اذیت پہنچائے گا اس نے رسول کے دل کو اذیت پہنچائی, جو رسول کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے خدا کہتا ہے میں نے اس کو اپنے رحم کے دائرے سے نکال دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ تبصرہ در حقیقت میں کتنا مختلف ہے جس طرح سے ہم نے اس کو دیکھا ہے. بہت مختلف ہے. ہمیں اسی طرح سے بننا ہے جس طرح سے خدا ہمیں چاہتا ہے. اور جب ہم کربلا کے مسائل کو سنیں تو یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو مسائل اہل البیت علیہم السلام کو آئے, ان مسائل کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے. ان مسائل کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہوا ہے. اس سمندر کو آپ کو جاننا ہے, پہچاننا ہے. اس فلسفے کو جاننا ہے, پہچاننا ہے. جو شخص امام حسین کے لیے گریا کرتا ہے, جو شخص امام حسین کے لیے روتا ہے, ان آنکھوں سے اس کے آنسو نکلتے ہیں. ہاں, وہ جو آپ اس وقت کے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے, لیکن گریا جب ختم ہو گیا پھر کیسے؟ اگر کربلا سے ہم درس نہیں لیں گے تو صرف گریے سے ہم بچ نہیں سکتے. کہ ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے, ہم ہر روز کو عاشورہ کی طرح نہیں رکھتے. عاشورہ کے دن آپ کام پہ نہیں جاتے, عاشورہ کے دن آپ کالے کپڑے پہنتے, عاشورہ کے دن آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کے اپنا باپ یا ماں یا کوئی رشتے دار فوت ہوا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. تو ہر روز آپ کہاں عاشورہ کرتے ہیں؟ محرم کے 10 دنوں وہ عاشورہ ہوتی ہے, اس کے بعد. تو یہ جو ہر روز عاشورہ ہے یہ ہمارے لیے گارنٹی یہ ہے کہ اگر عاشورہ کے پرنسپلس کو, اس کے اصولوں کو, اس کے فلسفہ کو ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو ہر روز اس طرح سے کریں تو واقع ہمارا ہر روز عاشورہ ہے. اور ہر زمین کربلا تو عراق میں, لیکن وہ زمین جہاں پہ اچھائی اور برائی آپس میں ٹکرا جاتی ہے وہ زمین کربلا کہلاتی ہے. اسی طرح سے آپ کے دل کی بھی ایک زمین ہے, ادھر بھی اچھائی اور برائی ٹکراتی ہے. اگر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی ٹکرائے اور برائی شکست کھائے اور اچھائی جیت جائے وہ دل بھی کربلا ہے. ان دلوں سے نکلنے والے آنسو, بامارفت آنسو جب نکلتے ہیں وہ آنسو اس شخص کو خدا کے نزدیک لے کر جاتے ہیں. گناہوں کی تطہیر کے بعد وہ قابلیت پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا سے نزدیک ہو جائے. بی بی سکینہ کے آپ نے مسائل سنے ہیں, بی بی زینب کے سنے, بی بی سخرا کے سنے, آپ نے حضرت علی اصغر کے مصائب سنے, آپ نے امام سجاد کے مصائب سنے, آپ نے ان بیبیوں کے مصائب سنے جن کو کہ رسیوں میں باندھ کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں
یعنی اب ہمیں کتنے مصائب سننے ہیں, کتنے سننے ہیں, کتنے سننے ہیں کہ ہم ان مصائب کے پیچھے جو فلسفہ ہے اس کو جان سکیں. اور اگر ہمارے دل سخت ہو جائیں اور زینب کا نام آئے ہمارا دل نہ ہوئے, امام سجاد کا نام آئے اور ہمارا دل نہ ٹوٹے, حضرت علی اصغر کا نام آئے ہمارا دل نہ ٹوٹے, حضرت علی اکبر کا نام آئے اور ہمارا دل نہ ٹوٹے, اگر ہم اذان کو سنیں اور ہمیں حضرت علی اکبر کی اذان یاد نہ آئے اور ہمارا دل نہ ٹوٹے, یا ہم اگر پانی کو دیکھیں اور پانی کو پیئیں اور اس پانی کو دیکھ اور پی کر ہمیں امام حسین کے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد نہ آئے, یا اگر ہم سائے میں بیٹھے تو ہمیں دھوپ کو دیکھ کر اس تپتی ہوئی دھوپ جو کربلا میں تھی, جو شام میں تھی, اگر وہ یاد نہ آئے, اگر ہم کھانا کھائے اور ہمیں کھانا کھاتے ہوئے امام حسین کی بھوک ان کے بچوں کی بھوک یاد نہ آئے, یہ ہمارے کیسے دل ہو گئے. اگر ہم بازار جائیں اور اس بات کو نہ سوچ سکیں کہ اس بازار, یہ جو بازار ہم جا رہے ہیں اسی طرح سے کوئی بازار تھا,